कल हमने कोहनियों तक हाथों को धोने के जिमन में ही ये भी जिक्र किया था कि अगर कोई मर्द या औरत अंगूठी पहने हुए हो या किसी औरत की कलाई में कंगन या चूड़ियां हों और वो कुछ तंग भी हों जिनके नीचे पानी के दाखिल न हो सकने का खदशा हो, तो ऐसे में अंगूठी कंगन या चूड़ियों को उनकी जगह पर ही फेर कर हिला लेना चाहिए ताकि उनके नीचे कोई जगह खुश्क न रह जाए। इस सिलसिले में एक ज़ईफ रिवायत भी है जो कि इब्ने माजा और दारकुतनी में हजरत अबू राफ़ी रजी अल्लाह अन्हो से मरफूअन मरवी है। वो फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तवज़्ज़अ वुज़ू अस्सला हर्रका खातिमहू फी उस्बाइही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज का वुजू करने लगते तो अपनी उंगली में अंगूठी को हिला लेते थे, मगर ये रिवायत मामर बिन मोहम्मद इब्ने उबैदुल्लाह की वजह से ज़ईफ है, जिसे मुहद्दिसीन किराम ने मुनकरुल हदीस कहा है। और वो अपने बाप मोहम्मद बिन उबैदुल्लाह से बयान करते हैं, जबकि ये भी सख्त मुनकरुल हदीस और ज़ाहिब व मतरूक हैं, लिहाजा ये सनद तो ज़ईफ हुई और ये रिवायत काबिले हुज्जत न रही। ज़ादुल माद में अल्लामा इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह ने भी इस रिवायत को ज़ईफ ही करार दिया है। अलबत्ता सही बुखारी शरीफ में तालीकन और इमाम बुखारी ही की तारीख और मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में मौसूलन इमाम इब्ने सीरीन रहमहुल्लाह से सही सनद के साथ यही मरवी है। चुनाचे बुखारी शरीफ बाब गुस्ल आकाब के तर्जमा में मजकूर है, वकाना इब्न सीरीन यगसिल मौज़े अल खातम इज़ा तवज़्ज़अ। इमाम इब्न सीरीन रहमहुल्लाह वुजू करते वक्त अपनी अंगूठी की जगह को धोया करते थे और तारीख इमाम बुखारी में यही असर मौसूलन भी मरवी है और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में भी मौसूलन यूं मरवी है, अन्नहु काना इज़ा तवज़्ज़अ हर्रक खातिमहु, जब वो वुजू किया करते तो अपनी अंगूठी को हरकत दे लिया करते थे। और तारीख इमाम बुखारी और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा वाली दोनों सनदों को हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने फतहुल बारी में सही करार दिया है। मरफू मगर ज़ईफ हदीस से कता नजर इस असर से ही मालूम हो जाता है कि वुजू करते वक्त अंगूठी कंगन या चूड़ियों को फेर कर उनके नीचे की जगह को अच्छी तरह तर कर लेना चाहिए ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उनके नीचे की जगह खुश्क रह जाए, और अगर कहीं नाखन बराबर जगह भी आजाए वुजू से खुश्क रह जाए तो वुजू नहीं होता, और अगर वुजू ही ना हुआ तो फिर नमाज क्या होगी। यही वजह है कि एहतियातन मजकूरा चीजों को दौरान वुजू जरूर हिला लेना चाहिए। और कुछ यही सूरत नाक की तीली या कोके या नथ की भी है कि उनको भी हरकत देकर उनके नीचे तक पानी पहुंचाना जरूरी होगा, और अगर मामूली हरकत देने से पानी के उनके नीचे तक पहुंच जाने की गालिब तवक्को हो तो फिर उन्हें निकालने की जरूरत नहीं और ना उस सौराख में तिनके वगैरह से पानी दाखिल करने के तकल्लुफ की जरूरत है। फतावा आलमगीरी की जिल्द अव्वल के इब्तदाई सफहात में ही ये बात मजकूर है और वहां अल बहरु राइक नामी किताब से मनकूल है। अलबत्ता वहां अंगूठी के साथ कान की बाली को हरकत देने का जिक्र भी है। नाक में पाई जाने वाली नथ या तीली वगैरह का नहीं, हालांकि चाहिए ये था क्योंकि नाक धोने की जगह है ना कि कान। कान पर तो सिर्फ मसा कर लेना ही काफी होता है। और यही मुनासिब मालूम होता है کہ ناخنوں کی پالش کا حکم بھی ذکر کر دیا جائے، کیونکہ عورتیں عموماً نیل پالش استعمال کرتی ہیں، جو کہ ان کے لیے جائز بھی ہے کہ وہ استعمال کر سکتی ہیں، مگر اس کے لیے صرف اتنی سی احتیاط کرنا ضروری ہے کہ اگر اس کے لگائے ہوئے ہی کسی نماز کا وقت ہو جائے تو ریموور سے اسے اتار کر وضو کریں اور پھر نماز ادا کریں۔ اسی طرح غسل حیض و نفاس یا غسل جنابت واجب ہو تو بھی پہلے اسے اتار لیں اور پھر غسل کریں۔ وضو اور غسل واجب کے دوران یہ احتیاط کیوں ضروری ہے اور اس نیل پالش کو اتارنا کیوں لازمی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ناخن جسم کے ان حصوں میں سے ہیں جسے غسل واجب یا وضو کرتے وقت دھونا ضروری ہے، اور پھر اعضائے وضو پر کسی واقعی ضرورت کے بغیر کوئی ایسی چیز لگا لینا جو پانی کو جسم تک پہنچنے سے روکے رکھے، ایسی چیز کی موجودگی میں وضو درست نہیں ہوگا، بلکہ وضو صرف اسی وقت ہو سکے گا جب اس چیز کو کھرچ کر صاف کر دیا جائے۔ نیل پالش یا کوئی بھی ایسا پینٹ جو خواتین لگایا کرتی ہیں، یہ واقعی ضرورت کے حکم میں نہیں آتے بلکہ محض زینت شمار ہوتے ہیں، اس لیے وضو کرتے وقت ضروری ہوگا کہ ان کو کھرچ دیا جائے تاکہ ناخنوں کی تہ تک پانی پہنچ سکے۔ اس سلسلہ میں فتاوی عالمگیری کے یہ الفاظ قابل غور ہیں: او لازکا بے اصل ظفرہ ہی تین یابس او رتب لم یجز، کہ اگر اصل ناخن سے خشک یا گیلی مٹی چمٹی ہوئی ہو اور اس کے اوپر سے پانی گزار دیا جائے تو یہ کافی نہ ہوگا اور وضو صحیح نہیں ہوگا۔ ایسے ہی مٹی کی جگہ آٹا بھی کہا جا سکتا ہے کہ کوئی عورت آٹا گوندے اور اس کے ناخن یا ہاتھ کی کسی بھی جگہ پر وہ چمٹا رہ جائے تو اس وقت تک وضو درست نہیں ہوگا جب تک کہ پہلے آٹے کو کھرچ کر اچھی طرح نہ اتار لیا جائے۔ برصغیر کے اہل حدیث علماء میں سے ایک معروف عالم حافظ محمد عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ کیا عورت ناخن پالش ناخنوں پر لگا کر وضو کر کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ناخن پالش لگا کر وضو کرے تو وضو نہیں ہوتا۔ اس سوال کا جواب موصوف نے اپنے ہفت روزہ اخبار تنظیم اہل حدیث جلد 17 شمارہ 33 میں شائع کیا، جو کہ بلفظ ہی یہ ہے: ناخن پالش مہندی کی قسم سے ہے، مہندی کا رنگ بھی 2-3 دفعہ لگانے سے گاڑا اور موٹا ہو جاتا ہے، جو کہ بالاتفاق جائز ہے، ایسا ہی ناخن پالش کو سمجھ لینا چاہیے۔ اور مولانا علی محمد سعیدی رحمہ اللہ نے اس جواب کو جب فتاوی علماء حدیث میں نقل کیا تو اپنی طرف سے اس پر کوئی توضیحی نوٹ نہیں لکھا، جیسا کہ متعدد مقامات پر انہوں نے کیا ہے، جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ موصوف بھی اس جواب پر متفق تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس جواب سے اتفاق نہیں ہے، کیونکہ موصوف کے علمی مقام و مرتبہ کے باوجود انہیں معصوم عن الخطا تو نہیں کہا جا سکتا اور نہ ہی ان کا یہ دعوی عصمت تھا۔ اس کے علاوہ امام مالک رحمہ اللہ کا وہ قول انتہائی اہم ہے جو وہ مسجد نبوی میں درس کے دوران کہا کرتے تھے: کل یرد و یرد علیہ الا صاحب ھذا القبر، ہر کسی کی کوئی نہ کوئی بات رد بھی کی جا سکتی ہے سوائے اس قبر کے مکین کی بات کی۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس کی طرف اشارہ فرمایا کرتے تھے۔ غرض، نیل پالش کو مہندی پر قیاس کرنے والی رائے مستقیم نہیں ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں، مثلا یہ کہ مہندی کو چاہے کتنی مرتبہ استعمال کریں اس کا رنگ تو گاڑا ہوتا جائے گا، جسے آپ موٹا بھی کہہ سکتے ہیں، مگر اس رنگ کی کوئی جسامت نہیں ہوگی۔ ہتھیلی یا ناخن پر اس رنگ کی تہ نہیں جمے گی اور ریموور سے اسے زائل کرنا ممکن نہیں ہوگا، جبکہ نیل پالش کی باقاعدہ تہ جم جاتی ہے، جسے ریموور کے ساتھ یا کسی بھی دوسری تیز دھار چیز کے ساتھ کھرچ کر زائل کیا جا سکتا ہے۔ مہندی اور پالش کے اس واضح فرق کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ پالش پانی کے عضو وضو یعنی ناخن تک پہنچنے میں حائل ہو جاتی ہے، مگر مہندی حائل نہیں ہوتی، لہذا پالش کو مہندی پر قیاس کرنا درست نہ ہوا اور پالش اتارے بغیر وضو درست نہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں کے لیے نیل پالش کے استعمال کے جواز کے باوجود یہ احتیاط ضروری ہے کہ اسے بوقت وضو زائل کر لیا جائے، ورنہ وضو صحیح نہیں ہوگا۔ ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونے کے بعد سر کا مسح کیا جاتا ہے، جو کہ صحیح تر اور اکثر احادیث سے صرف ایک ہی مرتبہ کیا جانا ثابت ہے، اور بعض لوگ جو دوسرے اعضاء کو تین تین مرتبہ دھونے پر قیاس کرتے ہوئے سر کا مسح بھی تین مرتبہ ہی کرتے ہیں، یہ فعل اس طرح صحیح احادیث سے ثابت نہیں۔ اور تین مرتبہ سر کا مسح کرنے کے بارے میں جو احادیث ہیں انہیں زاد المعاد اور اس کی تحقیق، نیل الاوتار، تحفۃ الاحوزی، شرح جامع ترمذی اور فقہ سنہ میں غیر صحیح و غیر ثابت اور ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ اور شیخ ابن باز کی نگرانی میں فتح الباری کی جو تصحیح و تحقیق ہوئی ہے اس کے حاشیہ میں تین مرتبہ سر کے مسح والی روایت کو شاذ قرار دیا گیا ہے۔ لہذا جو چیز صحیح تر احادیث سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ سر کا مسح صرف ایک بار ہی کیا جائے، دو یا تین بار نہیں۔ ہاں اگر کبھی کبھی تین بار بھی کر لیا جائے اور اسے مستقل عادت نہ بنایا جائے تو اس کی گنجائش موجود ہے، کیونکہ ابو داود میں دو حسن درجہ کی سندوں کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح رأسہ ثلاثاً، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اقدس کا مسح تین بار کیا، اور ایک تیسری سند بھی حسن درجہ کی ہی اس بات کی شاہد ہے۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں کہا ہے کہ امام ابو داود نے اپنی سنن میں دو وجہوں سے ایک روایت بیان کی ہے، جن میں سے ایک کو امام ابن خزیمہ اور بعض دیگر محدثین کرام نے صحیح قرار دیا ہے، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے تین مرتبہ سر کے مسح کی روایت ہے اور سکہ راوی کا اضافہ مقبول ہوتا ہے۔ اور حافظ عسقلانی موصوف نے ہی اپنی ایک دوسری بے نظیر کتاب التلخیص الحبیر میں ذکر کیا ہے کہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کا میلان ان کی کتاب کشف المشکل میں تکرار مسا کی تصحیح کی طرف ہی ہے، لہذا اکثر معمول تو یہی ہونا چاہیے کہ سر کا مسا صرف ایک ہی مرتبہ کیا جائے، کیونکہ یہ صحیح طرح حدیث سے ثابت ہے، البتہ کبھی کبھار تین مرتبہ بھی کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بلوغ المرام کی شرح سبل السلام میں امیر صنعانی رحمہ اللہ کا یہی موقف اور ان کا یہی اختیار ہے، اور سر کے مسح کے مسائل میں سے ہی یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ اگر کسی نے سر پر امامہ یا پگڑی باندھ رکھی ہو تو اس وقت مسا کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس سلسلہ میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضع فمسح بناصیته وعلی الامام والخفین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو آپ نے اپنی پیشانی اور دستار مبارک اور موزوں پر مسح کیا، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے امام عطا رحمہ اللہ سے ایک مرسل روایت بیان کی ہے جس میں امام عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، فحسر الامامۃ عن راسہ، آپ نے اپنے امامہ کو سر اقدس سے تھوڑا ہٹایا، ومسح مقدم راسہ، اور اپنے سر کے اگلے حصہ پر مسح کیا، اور اس کی تائید سنن ابی داود میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے موصولاً مروی حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا وعلیہ امامۃ قطریہ فادخل یدیہ تحت الامامہ فمسح مقدم راسہ ولم ينقذ الامامہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا جب کہ آپ قطری امامہ پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے اپنے دست مبارک امامہ کے نیچے داخل کیے اور سر کے اگلے حصہ کا مسح کیا اور اپنا پورا امامہ نہیں اتارا، اگرچہ اس کی سند میں ایک راوی ابو معقل غیر معروف ہیں، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے بقول ان مرسل اور موصول دونوں روایتوں کا مجموعی مفاد ایک دوسرے سے مل کر قوت اختیار کر جاتا ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ انہوں نے سر کے کچھ حصے کا مسح کیا، جیسا کہ امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے کہا ہے، اور علامہ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے اس فعل سے اختلاف نہیں کیا تھا، اس طرح یہ سب امور بھی سابقہ تو ذکر مرسل روایت کو تقویت دیتے، لہذا معلوم ہوا کہ سر پر پگڑی ہو تو اسے اتارنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسے تھوڑا سا اٹھا کر اس طرح مسح کر لیں کہ پیشانی اور سر کے کچھ حصے پر مسح ہو جائے، اور پھر پگڑی کے اوپر سے گدی تک سر کے مسح کو مکمل کر لیں، اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے مسح کی تین صورتیں ہوا کرتی تھیں، کبھی تو آپ پورے سر کا مسح فرماتے تھے، اور کبھی دستار مبارک کے اوپر سے مسح کر لیتے تھے، اور کبھی پیشانی کے بالوں اور دستار دونوں پر مسح کیا کرتے تھے، اور علامہ موصوف کی تحقیق یہ ہے کہ کسی صحیح حدیث سے یہ ہرگز ثابت نہیں کہ آپ نے سر کے صرف کچھ حصہ پر مسح کیا ہو، بلکہ اگر سر کے کچھ حصہ پر مسح کرتے تو بقیہ امامہ پر پورا کر لیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث مسلم میں مذکور ہے، اور امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ حدیث یعنی حدیث مغیرہ رضی اللہ عنہ 60 رواد سے بیان کی ہے، اور امیر سنانی رحمہ اللہ کے بقول سر کے کچھ حصے کو شامل کیے بغیر صرف پگڑی کے اوپر مسح پر کفایت کرنے کو جمہور اہل علم نے درست قرار نہیں دیا، یہ تو امامہ و دستار یا پگڑی کے بارے میں ہے کہ جس کا دوران وضو مکمل طور پر اتارنا حرج کا باعث ہو سکتا ہے. اب رہا معاملہ ٹوپی کا, جیسے کراکلی اور رامپوری ٹوپیاں یا جنا کیپ وغیرہ ہیں, ظاہر ہے کہ انہیں اتارنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا کہ امامہ کو اتارنا ہے, لہذا انہیں اتار کر پورے سر کا مسح ہی کرنا چاہیے. اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک ٹوپی پر مسح جائز ہی نہیں ہے, اور امام ابن المنذر رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ ٹوپی پر مسح کرنے کا کوئی قول نہیں سوائے اس کے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ٹوپی پر مسح کیا تھا. اور سنن اسلم کے حوالہ سے امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے المغنی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ اگر کوئی چاہے تو سر ننگا کر کے مسا کر لے, اور اگر چاہے تو پگڑی یا ٹوپی پر مسا کر لے. غرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ٹوپی پر مسا کے بارے میں کوئی قولی یا عملی حدیث ثابت نہیں ہے, البتہ مطلقاً ٹوپی کا استعمال ثابت ہے, جیسے سترا کے باب میں مذکور حدیث کے الفاظ ربما نازع قلن سوتہ سے پتہ چلتا ہے. اور حضرت عمر فاروق اور حضرت انس رضی اللہ عنہما کے قول و عمل سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص پگڑی کی طرح ہی ٹوپی کو بھی اٹھا کر سر کے کچھ حصہ پر مسح کر کے بقیہ ٹوپی پر پورا کر لے تو اس کا مسح ہو جائے گا. علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے المحلہ میں یہی مسلک اختیار کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سر کے مسا کے لیے ہاتھوں کو لگی ہوئی پانی کی تری ہی کافی ہے یا کہ نئے سرے سے پانی لینا ضروری ہے. اس سلسلہ میں صحیح مسلم, ترمذی اور صحیح ابن حبان کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھوں کو لگی تری کے علاوہ سر کے مسا کے لیے نیا پانی لینا ہی ضروری ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں وَمَسَحَ بِرَاسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی کے علاوہ نئے پانی سے سر کا مسا کیا. اور امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم کا عمل یہی ہے کہ نئے پانی سے سر کا مسا کیا جائے. جبکہ موجم طبرانی کبیر میں ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں خذوا للرأس ماء جديدا, سر کے لیے نیا پانی لو, لیکن یہ حدیث سخت ضعیف اور ناقابل استدلال ہے کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی دہسم ہے جسے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے متروک کہا ہے, اور مجمع الزوائد میں علامہ ہیثمی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ دہسم کو محدثین کی ایک جماعت نے ضعیف قرار دیا ہے. امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنے ایک مخصوص قاعدہ توثیق المجہولین کے مطابق اس کی توثیق بھی کی ہے, جبکہ الضعفاء میں بھی اسے شامل کیا ہے. امام ابن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی بیان کردہ حدیث نہیں لکھی جائے گی, اور امام احمد رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ وہ متروک الحدیث ہے, جبکہ امام نسائی رحمہ اللہ نے اسے غیر ثقہ قرار دیا ہے. ہاں اگر یہ حدیث نہ بھی ہوتی تو سر کے مسح کے لیے نیا پانی لینے پر دلالت کرنے والی صحیح مسلم اور دوسری کتب والی پہلی حدیث بھی کافی ہے, جبکہ سنن ابی داود اور بعض دیگر کتب حدیث میں حضرت ربیعہ بنت معوض رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث ہے جس میں وہ اپنا ایک چشمدید واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ما إن كان في يده، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو لگے ہوئے پانی سے ہی سر کا مسح کیا. اس اور پہلی دونوں حدیثوں کے پیش نظر جائز تو دونوں طرح ہی ہے کہ چاہو تو نیا پانی لے لو اور چاہو تو ہاتھوں کو لگے پانی کی تری سے ہی سر کا مسح کر لو، لیکن راجح قول یہی ہے کہ سر کے لیے نیا پانی لیا جائے، کیونکہ یہ صحیح مسلم اور دیگر کتب کی غیر متکلم فی حدیث سے ثابت ہے، جبکہ دوسری روایت اگرچہ حسن درجہ کی ہے مگر متکلم فی بھی ہے، اور ویسے بھی حسن کا درجہ صحیح کے بعد ہی آتا ہے، اور اس ترجیح کی تفصیل تحفۃ الاحوزی طبع مدنی جلد اول صفحہ 142 پر دیکھی جا سکتی ہے. اور سر کا مسح کرنے کے بعد کانوں کا مسح کیا جاتا ہے، جس کا طریقہ بھی حدیث شریف میں موجود ہے. چنانچہ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مستدرک حاکم و بیہقی اور صحیح ابن خزیمہ میں ملتے جلتے الفاظ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے. وہ بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح براسه و اذنیه باطنهما بالسباحتین و ظاہرهما بابہامیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اور کانوں کا مسح کیا، کانوں میں شہادت والی انگلیاں ڈالی، یعنی کانوں کی اندرونی جانب شہادت کی انگلیوں سے مسح کیا، اور ان کی بیرونی جانب کا مسح انگوٹھوں سے کیا. جبکہ ابو داود و ترمذی میں حضرت ربیعہ بنت معوذ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں انہا رأت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اور آگے چل کر وہ فرماتی ہیں فمسح رأسہ ما اقبل منہ وما ادبر، آپ نے سر کے سامنے اور پیچھے یعنی مکمل سر کا مسح کیا. وَصُدْغَيْهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدًا، اور اپنے کانوں کی کنپٹیوں اور کانوں کا بھی ایک مرتبہ مسح کیا. جبکہ ابو داود، ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت میں ربیعہ بنت معوذ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں انہ توضأ فادخل اصبعیہ فی جحر اذنیہ، آپ نے وضو کیا تو کانوں کے مسح کے لیے آپ نے اپنی شہادت والی دونوں انگلیوں کو کانوں کے سوراخوں میں داخل کیا. ان احادیث میں کانوں کے مسح کا طریقہ واضح طور پر آ گیا ہے کہ ان کی اندرونی جانب کا شہادت کی انگلیوں سے اور بیرونی جانب کا انگوٹھوں سے مسح کیا جائے گا. اب رہا معاملہ کانوں کے مسح کے لیے پانی کا، تو اس سلسلہ میں ابو داود و ترمذی اور ابن ماجہ و مسند احمد میں ایک حدیث ہے جس کے موقوف یا مرفوع ہونے میں قدر اختلاف ہے. البتہ اکثر اہل علم کا قول یہ ہے کہ یہ مرفوعاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جس میں آپ کا ارشاد گرامی ہے الاذنان من الراس، کان سر کا حصہ ہے، یعنی ان کا بھی سر کی طرح ہی مسح کیا جائے گا، نہ کہ انہیں منہ کی طرح دھویا جائے گا. اور ان کے سر کا حصہ ہونے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سر کے مسا والے بچے ہوئے پانی سے کانوں کا مسا بھی کیا جا سکتا ہے، نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں. جبکہ سنن بیہقی اور مستدرک امام حاکم کی ایک روایت حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ لأذنيه ماء غير الذي اخذه لرأسه. انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کے مسح کے لیے سر کے مسح والے پانی کے علاوہ نیا پانی لیتے تھے. امام مالک، امام احمد، امام شافعی اور امام ابو ثور رحمہم اللہ کے نزدیک اس حدیث کی بنا پر کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی ہی لینا چاہیے، اور یہ حدیث اس بات کی ظاہر و واضح دلیل بھی ہے. تو گویا ان دونوں طریقوں کے دلائل ہی موجود ہیں، نیا پانی لینے کے اور سر کے مسح سے بچی ہوئی تری سے مسح کرنے کے. اور نیا پانی لینے پر دلالت کرنے والی مستدرک امام حاکم کی روایت کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بظاہر صحیح کہا ہے، اور بیہقی والی روایت کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. لہذا جائز تو دونوں صورتیں ہی ہوئیں. اب بات رہ جاتی ہے صرف ترجیح کی کہ ان دونوں صورتوں میں سے راجح صورت کون سی ہے. تو اس سلسلہ میں مولانا ابو سعید شرف الدین دہلوی رحمہ اللہ نے کانوں کے لیے نیا پانی لینے کے راجح ہونے کے میلان کو ظاہر فرمایا ہے، اور موتا امام مالک میں حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، انہ کان اذا توضع یاخذ الماء باصبعیہ لاذنیہ، کہ جب وہ وضو کرتے تو کانوں کا مسح کرنے کے لیے اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں کے ساتھ نیا پانی لیتے تھے. اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کانوں کے لیے نیا پانی لینا ثابت نہیں، البتہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے فعل سے ثابت ہے. مسائل وضو کے ضمن میں سر اور کانوں کے مسح کا ذکر ہو چکا ہے، جبکہ بعض لوگ ان کے ساتھ ہی الٹے ہاتھوں سے گردن کا مسح بھی کرتے ہیں، مگر یہ فعل کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اسے جائز ثابت کرنے کے لیے بعض روایتوں کا سہارا لیا جا سکتا ہے، جبکہ وہ ضعیف ہونے کی وجہ سے قابل استدلال نہیں ہیں. ان میں سے ایک مسند امام احمد میں ہے، جسے طلحہ بن مصرف اپنے باپ اور دادا کے حوالوں سے بیان کرتے ہیں، انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح رأسہ حتی بلغ القزال وما یلیہ من مقدم العنق. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کا مسح کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ نے گدی اور گردن کے پہلے حصہ کا بھی مسح کر دیا. امام مجتہد قاضی شوقانی رحمہ اللہ اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کی سند میں ایک راوی لیس بن ابی سلیم ہے جو کہ ضعیف ہے. پھر انہوں نے کبار محدثین مثلا امام ابن حبان، یحیی بن قطان، ابن مہدی، ابن معین اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اس راوی کے بارے میں اقوال جرح نقل کیے ہیں، اور تہذیب الاسماء امام نووی کے حوالہ سے ذکر کیا ہے کہ اس راوی کے ضعیف ہونے پر تمام علماء نقد و جرح کا اتفاق ہے. اور اس روایت میں جو طلحہ کے دادا ہیں ان کا صحابی ہونا ہی مختلف فی ہے، بلکہ ان کے اپنے اہل خاندان ان کے صحابی نہ ہونے کے قائل ہیں، اور طلحہ کے والد غیر معروف ہیں. غرض یہ حدیث ضعیف ہے، اگر اس روایت کو صحیح بھی مان لیا جائے تب بھی گردن کے مسح کا ثبوت اس روایت سے نہیں ملتا.
بلکہ زیادہ سے زیادہ صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سر کا مسح کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا پیچھے تک لے جاتے کہ گدی اور گردن تک ہاتھ پہنچ جایا کرتے تھے۔ اس روایت میں الٹے ہاتھوں سے اور نئے سرے سے پانی لے کر مسح کرنے کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ اور اس سلسلہ میں ایک دوسری روایت بھی ہے جس سے گردن کے مسح کی دلیل لی جا سکتی تھی، وہ روایت ابو داؤد میں اسی سند سے مذکور ہے جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ اس کے الفاظ ہیں: وَمَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ حَتَّى أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ أُذُنَيْهِ، اور سر کا مسح کیا اس کے شروع سے لے کر اس کے آخری حصہ تک، حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں کو کانوں کے نیچے سے نکالا۔ اس کی سند پر بھی وہی جرح ہے جو پہلی روایت پر ہے، لہذا اس میں بھی جب تین وجوہات یعنی ذوفلیس ابن ابی سلیم، جہالت مصرف والد طلحہ اور مصرف کی صحابیت میں اختلاف یکجا ہیں، تو اس روایت کے امام نووی، امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے بقول ضعیف اور ناقابل استدلال ہونے میں کوئی شک باقی نہ رہا۔ اور اسی موضوع کی ایک تیسری روایت بھی ہے جس کے الفاظ ہیں: مسح الرقبۃ امان من الغل، گردن کا مسح کرنا قیامت کے دن گلے میں توک پہنائے جانے سے امان کا سبب ہے۔ اس روایت کے بارے میں المجموع شرع المہذب میں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے۔ اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے من گھڑت حدیثوں کا جو مجموعہ اپنی کتاب الاحادیث الموضوعہ کی شکل میں تیار کیا تھا، اس کے ذیل میں یہ حدیث اور امام نووی رحمہ اللہ کا اسے من گھڑت کہنا نقل کیا ہے اور اسے برقرار رکھا ہے۔ اور تخریج احیاء علوم الدین للغزالی میں علامہ عراقی نے بھی اس روایت کو ضعیف کہا ہے، جبکہ تلخیص الحبیر میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے امام الحرمین ابو محمد جوینی رحمہ اللہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ آئمہ حدیث اس روایت کی سند کو پسند نہیں کرتے، اور علامہ ابن صلاح رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں بلکہ سلف میں سے کسی شخص کا کلام ہے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گردن کا مسح کرنا سنت نہیں بلکہ بدعت ہے۔ اور اسی موضوع کی ایک اور روایت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے التلخیص الحبیر میں تاریخ اصفہان ابو نعیم کے حوالہ سے ذکر کی ہے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں: من توضع ومسح عنقه لم يغل بالاغلال يوم القيامة، جس نے وضو کیا اور اپنی گردن کا مسح بھی کیا اسے قیامت کے دن توق نہیں پہنایا جائے گا۔ اور البحر للرویانی کے حوالہ سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت بیان کی ہے، جس میں ہے: من توضع ومسح بيديه على عنقه وقي الغل يوم القيامة، جس نے وضو کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن کا مسح بھی کیا وہ قیامت کے دن توق پہنائے جانے سے بچ گیا۔ اس ابن عمر رضی اللہ عنہما والی روایت کو ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اپنی موضوعات کبیر میں مسند الفردوس دیلمی کی طرف منسوب کرتے ہوئے ضعیف قرار دیا ہے۔ غرض اس موضوع کی یہ پانچ روایتیں ہیں اور پانچوں ہی من گھڑت یا ضعیف و کمزور ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں سچ ہی کہا ہے، ولم یصح عنہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسح العنق حدیث البتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گردن کے مسح کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ملتی۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے استاد گرامی اور معروف مجدد و مصلح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے گردن کے مسح کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جو فتویٰ دیا وہ ان کے مجموع الفتاوی جلد 21 صفحہ 127 اور 128 پر مذکور ہے، جس میں موصوف فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی کہ آپ نے دوران وضو گردن کا مسح کیا ہو، اور نہ ہی کسی صحیح روایت میں یہ بات مذکور ہے، اور جو کوئی گردن کے مسح کو مستحب قرار دیتا ہے اس کا اعتماد اس اثر یا روایت پر ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یا اس ضعیف روایت پر ہے جس میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا یہاں تک کہ ہاتھ گدی تک پہنچ گئے۔ ایسی ضعیف روایات قابل حجت و استدلال نہیں ہوتی، اور نہ ہی ایسی روایات صحیح احادیث کے مدلول کی معارض و مخالف ہو سکتی ہیں، لہذا جو شخص گردن کا مسح نہ کرے اس کا وضو بالاتفاق صحیح ہے۔ ان تمام تشریحات سے معلوم ہوا کہ گردن کے مروجہ مسح کی بات بلا دلیل اور بلا ثبوت ہے، اور جس قدر مسح کا پتہ چلتا ہے وہ سر کے مسح میں داخل اور اسی سر کے مسح کا ہی تتمہ ہے، اور الٹے ہاتھوں سے گردن کے مسح کا صحیح تو کیا کسی ضعیف حدیث میں بھی ذکر نہیں ہے، لہذا اسے ترک کر دینا ہی اولا ہے۔ سر اور کانوں کے مسح کے بعد پہلے دایاں اور پھر بایاں پاؤں ٹخنوں سمیت دھویا جاتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا مسنون طریقہ بتانے والی صحیح احادیث گزری ہیں، اور جیسا کہ ہاتھوں کی انگلیوں کے خلال کے ساتھ ہی یہ بھی ذکر کر دیا گیا ہے کہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی مستحب ہے، اور اس سلسلہ کی تین احادیث حضرت لقیت بن صبرہ، حضرت ابن عباس اور حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ عنہم کے حوالوں سے ذکر کی گئی ہیں، لہذا اب انہیں تو دہرانے کی ضرورت نہیں، البتہ دو ایک باتوں کا ذکر شاید فائدہ سے خالی نہ ہو۔ ان میں سے پہلی یہ کہ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المغنی میں لکھا ہے کہ خلال کرتے وقت دائیں پاؤں کی چھنگلی سے شروع کریں اور انگوٹھے تک پہنچیں، اور بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کریں اور چھنگلی تک جائیں، اور یہ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امور میں تیامن یعنی دایاں پہلو محبوب تھا، لہذا اس طرح خلال کرنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب انداز بھی آ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنے کے لیے جو بھی ہاتھ استعمال کریں جائز ہے، ویسے چونکہ پاؤں دھوتے ہوئے بھی بائیں ہاتھ سے ہی دھویا جاتا ہے، لہذا ان کی انگلیوں کا خلال بھی بائیں ہاتھ سے ہی بہتر ہے، اور امام غزالی رحمہ اللہ نے بھی بائیں ہاتھ کا ہی ذکر کیا ہے، اور یہ بات کسی نص سے تو ثابت نہیں لیکن امام غزالی رحمہ اللہ نے پاؤں کی انگلیوں کے خلال کو غالباً استنجا پر قیاس کیا ہے اور بائیں ہاتھ کی تجویز پیش کی ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی بطور خاص ذہن نشین کر لیں کہ بعض لوگ پاؤں کو دھوتے وقت جلد بازی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرح اٹھ جاتے ہیں کہ ان کے پاؤں کی ایڑیوں کے سوکھے رہ جانے کا امکان ہوتا ہے، اور پوری ایڑیاں نہیں تو کہیں کہیں کوئی جگہ خشک رہ جائے، چاہے وہ ناخن کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تو اس طرح وضو نہیں ہوتا، بلکہ ایسے لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے جو متعدد صحیح احادیث میں مذکور ہے. مثلا صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مکہ سے مدینہ تک کے ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے تھوڑے پیچھے رہ گئے اور پھر آپ نے ہمیں آ لیا جبکہ عصر کا وقت نکل رہا تھا، لہذا ہم نے وضو کرنا شروع کیا اور پاؤں پر مسح کرنے لگے تو یہ دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پکار پکار کر تین مرتبہ ارشاد فرمایا، ویل للعاقب من النار، خشک رہ جانے والی ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ کا عذاب ہے. اور صحیح بخاری و مسلم اور سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث تو اور بھی واضح تر ہے، جس میں وہ بیان فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم راى رجلا لم يغسل عقبه فقال ویل للعقاب من النار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے اپنی ایڑی نہیں دھوئی تھی، تو اس وقت آپ نے فرمایا ایسی ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے. اور ایک تیسری حدیث سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں وہ بیان فرماتے ہیں، رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوما توضعوا ولم يمس عقابهم الماء فقال ویل للعقاب من النار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ ان کی ایڑیوں کو پانی نہیں پہنچا تھا، تو آپ نے فرمایا ایسی ایڑیوں کے لیے نار جہنم کا عذاب ہے. اس موضوع کی کئی اور احادیث بھی ہیں، مگر ان سب سے قطع نظر صرف ان مذکورہ تین احادیث کو ہی سامنے رکھا جائے جن میں صحیح بخاری و مسلم کی احادیث بھی ہیں، تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایڑیوں سمیت دونوں پیروں کو دھونا ہی فرض ہے، نہ کہ ان کا مسح کرنا. اس طرح سورہ مائدہ کی آیت 6 میں جہاں وضو کا ذکر ہے، اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم کے بعد ہے وارجلکم الی الکعبین، جس کا معنی ارجلکم کی لام پر زبر ہونے کی شکل میں یہ بنتا ہے کہ اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو. جمہور علماء تفسیر کے نزدیک قراءت یہی ہے، جبکہ بعض نے منہ اور ہاتھوں پر پیروں کا عطف ماننے کی بجائے پیروں کا عطف سروں پر مانا ہے، اور ارجلکم یعنی لام کی زیر سے اسے پڑھا ہے. اس طرح معنی یہ بنتا ہے کہ سروں اور ٹخنوں تک پیروں کا مسح کرو، جبکہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا عمر بھر کا اسوہ حسنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تعامل شاہد ہیں کہ پاؤں کا مسح نہیں بلکہ پاؤں کو دھونا ہی واجب اور فرض ہے. لہذا مذکورہ آیت میں ارجلکم والی قراءت کی بجائے صحیح تر قراءت ارجلکم ہی ہے، اور پاؤں کا دھونا ہی فرض ہے. اب یہاں اگر مفسرین کرام کی تصریحات کا ذکر شروع کر دیا جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، لہذا ہم صرف ایک مفسر علامہ زمخشری رحمہ اللہ کی تفسیر الکشاف جلد اول صفحہ 597 تبا دار المعرفہ بیروت سے صرف ایک نقطہ ذکر کرنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ چنانچہ موصوف لکھتے ہیں کہ علماء تفسیر و نحو اور اہل لغت کی ایک جماعت نے لام کی زبر کے ساتھ ارجلکم ہی پڑھا ہے کہ پاؤں دھوئے جانے والے اعضاء ہیں، اور اگر تم کہو کہ اس کی زیر والی قرات اور مسا کے حکم میں دخول کے بارے میں تم کیا کہتے ہو تو میرا جواب یہ ہے کہ پاؤں انہی تین اعضاء میں سے ہیں جو دھوئے جاتے ہیں، اور انہیں تو پانی اوپر سے بہا کر دھویا جاتا ہے، لہذا ان کے دھونے میں پانی میں غیر ضروری اور ممنوع و مذموم اسراف و فضول خرچی کا امکان تھا، لہذا ان کا عطف و ذکر دھوئے جانے والے اعضاء کی بجائے عضو مسح یعنی سر پر کر دیا گیا، اور یہ اس لیے نہیں کہ اس کا بھی مسح ہی کیا جائے بلکہ اس لیے کہ انہیں دھوتے وقت پانی میں اقتصاد اور میانہ روی کے وجوب پر تنبیہ کی جا سکے، اور پھر ساتھ ہی علل کعبین بھی ذکر کر دیا کہ یہ دھونا ٹخنوں تک ہوگا، اور ٹخنوں تک کی یہ غایت و انتہا مسح کا ظن دور کرنے کے لیے لائی گئی، کیونکہ مسح کی شریعت میں کوئی غایت و انتہا نہیں آئی ہے، اور جہاں اس غایت کا ذکر آیا ہے وہاں متعلقہ عضو کے دھونے کا ہی ذکر ہے۔ اور اس نقطہ کے بعد علامہ زمخشری رحمہ اللہ پاؤں کو دھونے کی بجائے ان کے مسح پر مصر حضرات کے امام اول حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بعض قریشی نوجوانوں کو وضو میں جلدی کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ویل للعقاب من النار، ان ایڑیوں کے لیے نار جہنم کا عذاب ہے جو خشک رہ جائیں۔ جب ان نوجوانوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو انہوں نے پاؤں کو اچھی طرح مل مل کر دھونا شروع کر دیا، اور معروف تابعی و محدث امام عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں واللہ ما علمت ان احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح على القدمین، اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوئی ایک بھی ایسا صحابی میرے علم میں نہیں جو پیروں کو دھونے کی بجائے ان پر مسح کرتا۔ اور پھر ابو داؤد و نسائی، ابن ماجہ اور صحیح ابن خزیمہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا جس میں اپنے پاؤں مبارک دھوئے، اور آخر میں فرمایا فمن زاد علی ھذا او نقص فقد اساء وظلم، جس نے اس سے زیادہ یا کم کیا اس نے برا کیا اور ظلم کیا۔ اس حدیث کے پیش نظر پاؤں پر مسح کرنا بلا شبہ دھونے کی نسبت نقص اور کمی کرنا ہے، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی اور ظلم قرار دیا ہے۔ الغرض ان سب احادیث اور اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم کے پیش نظر اس آیت کی قرات لام کے زبر سے ہی صحیح تر ہے، اور پیروں کا دھونا ہی فرض ہے نہ کہ ان کا مسح کرنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔